بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم, نسیم زندگی لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
میرا بھی سلام قبول کیجیے اور امید کرتی ہوں میرے عزیز ناظرین بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہمارے اور آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی کے ساتھ آپ کر چکے ہوں گے.
ناظرین شروع میں ہی آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ ہم سے کیسے رابطے میں رہ سکتے ہیں. ایک تو ہم لوگ کا فیس بک پیج ہے facebook.com/sutmorningshow, اور اس کے علاوہ وائبر اور واٹس ایپ پہ آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اب تک جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ. اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم لوگ اس ہفتے جو ہیں گفتگو کر رہے ہیں, یہ جو مالی مسائل ہوتے ہیں نا بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں, اور اس میں ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ مال جو حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ پورے طور سے حلال ہو طیب ہو, تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں, اگر یہ کیفیت اگر اس کی یعنی حلال مال کے کیا کیفیت کیا اثرات پڑتے ہیں ہم لوگوں کی زندگی پر. تو اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم لوگ روشنی ڈال چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو تین دن بھی ڈالیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے آج کے پروگرام میں, چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تحفے کی طرف.
جی ہاں, باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا ایک فرمان کے ساتھ اور اس کے بعد لوٹیں گے آپ کی خدمت میں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, جو شخص رنج و مصائب کا مزہ نہ چکھے اس کے نزدیک نیکی اور احسان کی کوئی جگہ نہیں.
جی ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, اور اس وقت ہو رہے ہیں 7:35, اور تہران اسٹوڈیو سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو ہم بتاتے چلیں گے, ایک تو اپنے مہمانوں کے بارے میں, ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان تشریف لا چکے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اس وقت اسٹوڈیو میں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ
بیماری کے بارے میں بات کریں گے.
کس چیز کے بارے میں؟
ایم ایس کی بیماری کے بارے میں بالکل
بات کریں گے.
اور ایسی بیماری جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کی معلومات جو ہیں وہ بہت کم ہے ہمیں, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کس پہلو پر اس کی گفتگو کریں گے.
اور اس کے علاوہ لیلا بتول صاحبہ سے ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہفتے کے موضوع کے حوالے سے, یعنی سماجی اثرات جو ہوتے ہیں رزق حلال کے, انشاءاللہ اس بارے میں ان سے گفتگو کریں گے ہم لوگ. تو آج کے پروگرام میں بھی ہم لوگوں کا پورے طور سے ساتھ دینے کی کوشش کریے گا اور آخر تک دیکھتے رہیے گا. ایک بہت ہی اہم معلومات ہم والدین اور بچوں کے حوالے سے بھی لے کر آئے ہیں, تو وہ بھی ضرور سنیے گا. جدید ترین تحقیق ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی, اور آپ لوگوں کے لیے آج کا پورا پروگرام انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا.
انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے, تو وہی میں کہتی ہوں جان ہے تو جہان ہے. تو ہمارے ورزش کا حصہ ساتھ مل کر دیکھتے ہیں پلاٹیز, اور اس کے بعد پروگرام نسیمی زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے.
خرم بھائی یہ بات کرتے ہیں.
ہاں ٹھیک ہے بالکل,
چلیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم بیٹھ کر کی جانے والی ایک ورزش آپ کو سکھائیں گے. حامد اور رضا اس کام میں میرا ساتھ دیں گے, اور آپ یہ ورزش بلکہ اس کا ایک مرحلہ آپ انجام دے چکے ہیں, آج ہم آپ کو اس کے آگے کا مرحلہ سکھائیں گے. تو تیار ہو جائیں دوستوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ورزش کسی حد تک ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ہاتھ آگے آتا تھا اور پیٹھ ایک دم سیدھی کرتے تھے, اور ہاتھ زمین کے متوازی رہتا تھا, پھر پیٹ کو ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جاتے تھے اور ہتھیلیاں زانوں کے اوپر ہوتی تھیں. تو تیار ہو جائیں, پیٹ ایک دم سیدھی کریں گے, سانس لیتے ہوئے پیٹ کو گولائی میں لے آئیں گے, اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ سیدھی کریں گے, پیٹ کے مسلز اندر کی طرف رہیں. سانس لیتے ہوئے پیٹ کو گولائی میں لے آئیں گے, اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ سیدھی کریں گے, سینہ آگے کی طرف رہے اور پیٹ ایک دم سیدھی رہے. سانس چھوڑیں گے, پیٹ اندر رہے, اور ہاتھ آگے لائیں، سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف جائیں. سینہ بالکل آگے کی طرف رہے اور شانے پیچھے کی طرف، اور ہتھیلیاں زانو کے اوپر آ جائیں. سانس لیتے ہوئے واپس آئیں اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف جائیں. پھر سانس لے کر آگے آئیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف جائیں. اور جب ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو پیر اوپر نہیں اٹھتے ہیں بلکہ زمین سے لگے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں. سانس لے کر آگے آئیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف جائیں گے. اس مرحلے میں ہم دونوں پیروں کو ایک ایک کر کے اٹھائیں گے. دوستو آپ بیٹھ جائیں، میں اکیلے دکھاتا ہوں. یہ ہتھیلیاں زانو کے اوپر ہیں، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے سیدھا پیر اوپر لے آئیں گے، پیٹ اندر کی طرف اور سانس چھوڑتے ہوئے دوسرا پیر. دیکھیے سینہ آگے کی طرف ہے اور گردن تنی ہوئی ہے. پھر سانس چھوڑتے ہوئے دوسرا پیر، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے بایاں پیر. اور جب آپ تھک جائیں تو اپنے ہاتھوں کو رانوں کے پیچھے لے جائیں. پھر سے تیار ہو جائیں اور ہم پھر سے شروع کرتے ہیں. سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ کے مسلز اندر، سانس لیتے ہوئے پیٹ کو گولائی میں لائیں گے. پھر سانس چھوڑیں گے، پیٹ کے مسلز بھی ایک دم سیدھے ہونے چاہیے. سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے اسی حالت میں رک جائیں، ہاتھوں کو آگے لے آئیں ایک دم سیدھے. سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے نیچے جائیں، اور جب ہتھیلیاں گھٹنے کے اوپر آ جائیں تو رک جائیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو اوپر لائیں، جہاں تک ممکن ہو لے آئیں، پنجے سیدھے رہیں. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دوسرا پیر، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے داہنا پیر اوپر لائیں گے. ایک بار پھر کرتے ہیں، سانس چھوڑتے ہوئے بائیں پیر اوپر، ہاتھوں کو رانوں کے پیچھے لے آئیں اور ریلیکس ہو جائیں. دیکھیے اس مسئلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب زانو اوپر آتا ہے، گھٹنے اوپر آتے ہیں، تو پیٹھ مڑتی نہیں ہے بلکہ سیدھی رہتی ہے. اور اگر آپ گھٹنوں کو زیادہ پیچھے لائیں گے تو پیٹھ مڑے گی. میں حامد کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹھ سیدھی کریں اور ہاتھ آگے لائیں. سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے جائیں، پیٹ سیدھی کریں. سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے داہنا پیر اوپر لائیں. اگر یہ داہنا پیر زیادہ پیچھے کی طرف لے جائیں گے تو پیٹھ گول ہو جائے گی. ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پیٹھ سیدھی رہے. تو تھوڑا سا بھی پیر اگر اندر کی طرف لے جائیں تو کافی ہے، کیونکہ اگر زیادہ پیر کو اٹھائیں گے تو پیٹھ مڑ جائے گی. ہم نہیں چاہتے ایسا ہو. ایک بار پھر سے کرتے ہیں، اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹھ سیدھی کریں اور ہاتھ آگے لائیں. سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے جائیں، پیٹھ سیدھی کریں. سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے داہنا پیر اوپر لائیں. اگر یہ داہنا پیر زیادہ پیچھے کی طرف لے جائیں گے تو پیٹھ گول ہو جائے گی. ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پیٹھ سیدھی رہے. تو تھوڑا سا بھی پیر اگر اندر کی طرف لے جائیں تو کافی ہے، کیونکہ اگر زیادہ پیر کو اٹھائیں گے تو پیٹھ مڑ جائے گی. ہم نہیں چاہتے ایسا ہو. ایک بار پھر سے کرتے ہیں. دیکھیے میں پھر کہہ دوں کہ پیر جتنا آپ کے بس میں ہو اتنا ہی لائیں، بہت زیادہ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کمر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. پیٹ سیدھی رہے اور ہاتھ سیدھے، سانس چھوڑتے ہوئے نیچے جائیں. سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے داہنا پیر اوپر لائیں، پنجا سیدھا رہے، پھر سانس لیتے ہوئے نیچے.
جی ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی. انشاءاللہ کے ساتھ میں آپ لوگوں نے ورزش بھی کر لی ہوگی. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارا رابطہ انشاءاللہ ہو گیا ہے لیلا بتول صاحبہ سے، جو اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. اور سوال بھی اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رزق حلال کے کیا اثرات ہیں ہمارے سماج پر، اور حتی اس سلسلے میں مختلف جو قوانین ہیں وہ کیا اس رزق حلال کی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بتائیے.
السلام علیکم. اچھا، اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ حلال رزق کے معاشرے پہ بہت مثبت اثرات ہیں. حلال رزق جو ہے، ہمارے اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے رزق کماؤ، اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو حلال رزق دو. اب بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے حلال رزق کمانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, اور ہمارے ذہن میں ہمارا ضمیر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ حرام طریقے سے جو ہے نا ہم رزق کمائیں. لیکن کیا ایسے موقعات ہیں, کیا ایسی وجوہات ہیں, کیا ایسے مسائل ہیں کہ لوگ جو ہے وہ حرام کی طرف جا رہے ہیں؟ اور یہ فیکٹ ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ حرام جو ہے کمانا وہ آسان ہو گیا ہے, وہ ناجائز طریقے سے دولت کو کمانا آسان سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آسانیاں ہیں اور ہم جلدی دولت کما لیں گے, بہت زیادہ کما لیں گے اور اس میں کوئی مسائل نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے. جس طرح کا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جیسے ترقی کر رہا ہے, اس طرح سے مسائل بھی بہت سارے جنم لے رہے ہیں. لوگوں کے لیے حلال روزی کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے, بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے, حالات کی پیچیدگیوں کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں. لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا, اور بعض لوگ تو یہ وہ بھی فرق بھی نہیں معلوم کر سکتے کہ جو ہے نا حلال روزی کیا ہے اور حرام کیا ہے, بعض لوگوں کا فرق بھی مٹتا جا رہا ہے. اس کے کیا مورکات ہیں, لوگ اس طرف کیوں متوجہ ہو رہے ہیں, کیوں حرام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, اور حلال کو جو ہے نا حلال روزی کمانا مشکل کیوں سمجھا جا رہا ہے اور مشکل بنا کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سے مورکات ہیں. لوگ جو ہیں وہ کمانا چاہتے ہیں حلال, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ خوشی سے سکون کے ساتھ, کیونکہ اندر کا سکون جو ہے وہ اسی طرح آپ کو میسر ہوگا کہ آپ حلال روزی کمائیں اور سکون کے ساتھ کمائیں. اور وہ جو ہیں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ حرام کی طرف جائیں؟ اب ہوتا یہ کہ ایک بندہ ملازمت کے لیے نکلتا ہے, اچھا وہ کسی ادارے میں ملازمت کرنے کے لیے جاتا ہے, اس کے ساتھ ہوتا یہ کہ مالک اس کو کہتا ہے ہاں جی آپ نے اس ادارے میں اتنے عرصے کے لیے جو ہے نا ملازمت کرنی, یہ ایک زبانی بات چیت ہو جاتی ہے. اب زبانی بات چیت ہو جاتی ہے, اس کہتا ہے آپ اس ادارے میں ملازمت کریں, مالک اس کو ملازمت پہ لگا دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو ملازمت چاہیے ہوتی ہے, زبانی بات چیت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ماہوار تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ مستقل نوعیت کی یا آپ عارضی نوعیت کی, کوئی بھی اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ملازمت دے دی جاتی ہے. اب مہینہ ختم ہوتا ہے, مہینہ ختم ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا تھوڑی سی تنخواہ پکڑا دی جاتی ہے, جو مالک کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو تنخواہ نہیں دی جاتی, یا جس نوعیت کی ملازمت کا مالک نے اس سے وعدہ کیا ہوتا ہے یا کہا ہوتا ہے وہ اس نوعیت کی ملازمت اس سے نہیں کرائی جاتی, بلکہ کسی اور نوعیت کی یا کوئی اور اس کو اسی ملازمت کے دائرے میں کوئی اور اس سے کام لیا جاتا ہے جو اس کا کام نہیں ہوتا. یا پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کا دورانیہ, بھائی آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے, اس سے 12 گھنٹے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ گھنٹے جو ہے نا کام لے لیا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں اس سے ڈپریشن, اس میں اس کے اندر جو ہے نا وہ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے, وہ اپنی جائز جو خاندان کی جو ہے نا ضروریات وہ بھی اس تنخواہ سے پورا نہیں کر سکتا, اور جو ہے وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کا رجحان جو ہے کس طرف جاتا ہے کہ ہاں جی ناجائز طریقے سے دولت کمائی جائے, ٹھیک ہے, غیر اخلاقی طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے, اس سے جو ہے نا, اور وہ ایسے طریقے بنا دیے گئے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آسانیاں ڈھونڈنے لگ گئے ہیں اس میں حرام طریقے سے دولت کمانے میں. اب ایسے بندوں کے لیے ایک بہت آسان سی چیز ہے جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ آپ کسی کے پاس ملازمت کے لیے جاتے ہو, جو مالک ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک تحریری معاہدہ کرنا ہے کہ جی مجھے آپ ملازمت پہ رکھ رہے ہیں, آپ وہ جو تحریری معاہدہ ہوگا وہ مالک اور ملازم کے درمیان ہوگا, یہ جو تحریری معاہدہ ہے نا یہ آپ کو ملازمت کا تحفظ فراہم کرے گا, یا آپ کے ساتھ اس قسم کے کوئی پرابلم یا اس قسم کے مسائل ملازمت کے دوران ہوتے ہیں وہ یہ تحریری معاہدہ آپ کو تحفظ فراہم کرے گا اور آپ کو ان پریشانیوں اور مسائل سے بچائے گا. اب آپ ایسے کریں کہ مالک کو آپ خود مجبور کریں, کیونکہ ایکٹ میں موجود ہے امپلائمنٹ, یعنی ہماری ملازمت کا ایک ایکٹ موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مالک خود جو ہے ملازم کے ساتھ جو ہے ایک تحریری معاہدہ کرے گا. اگر وہ نہیں کرتا تو ملازم خود مالک کو اس بات میں مجبور کرے, میرے ساتھ تحریری معاہدہ کریں, مجھے یہ بتائیں کہ میں مستقل بنیادوں پہ مجھے ملازمت دی گئی ہے یا مجھے عارضی بنیادوں پہ دی گئی ہے, مجھے یہ سارا آپ مجھے تحریری شکل میں دیں, مجھے یہ بتایا جائے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد جو ہوگی وہ کتنی تنخواہ ہوگی, مجھے دیگر کون سی مراعات حاصل ہوں گی اس ملازمت کے دوران, اور میرے ملازمت کا دورانیہ جو ہوگا وہ کتنا ہوگا. جب وہ یہ بات ساری طے ہو جائیں گی, جب یہ ساری بات طے ہو جائیں گی, ایک تحریری شکل آ جائے گی, یہ جو تحریری معاہدہ ہے یہ ملازم کو جو ہے ایک ایک اچھے ماحول میں اور آسانی کے ساتھ حلال رزق کمانے میں جو ہے نا وہ فائدہ دے گا اور اس کی طرف اس کا جو ہے نا یہ اس کے لیے مفید ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ اب تحریری معاہدہ آ چکا ہے, اس تحریری معاہدہ کی شکل آ چکی ہے
جی.
اب کوئی مالک جو ہے ملازم کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی کرتا ہے یا اس تحریری معاہدے کی روح گردانی کرتا ہے, اس سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے, تو چاہیے ملازم کو کہ ملازم جائے, ہماری لیبر کورٹس موجود ہیں ٹھیک ہے, امپلائمنٹ ایکٹ کے تحت اور ہماری لیبر کورٹ ایکٹ کے تحت لیبر کورٹس موجود ہیں, جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن دو گے عدالت میں کہ جی یہ ہمارے درمیان مالک اور ملازم کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اور اب جو مالک ہے میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. اچھا اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس معاہدے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ اتنے دن تک یا اتنے مہینے تک آپ کام کرو گے ہمارے ساتھ, اس معاہدے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں آپ اتنے عرصے تک ملازمت کرو گے اور دونوں کے سائن ہو جاتے ہیں مالک کے بھی اور ملازم کے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب سائن ہو جاتے ہیں تو اس کو جلدی جو ہے ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے
جی.
یہ بھی ایک اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے جب اس کو جلدی ملازمت سے اور اس کو اس کا ریزن بھی نہیں بتایا جاتا اور نہ ہی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا اور اس کی آ کے مجھے رپورٹ کرو, کیونکہ اگر آپ کسی ملازم کو ملازمت سے نکالتے ہو اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو تو پہلے آپ ایک تو ناانصافی کہا گیا, لیکن اگر آپ اس کو کسی طریقے سے نکالتے ہو کہ اس کو پہلے ایک نوٹس دیتے ہو, پہلے آپ نے نوٹس دینا ملازم کو, پھر اس کے بعد اس کو اس سے کہنا ہے کہ یہ ریزن ہے یہ اسباب ہیں جس کے تحت آپ کو نکالا جا رہا ہے, اب آپ اس کی ایکسپلینیشن آ کے مجھے دو تحریری شکل میں کہ آیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. اگر مالک اس طرح نہیں کرتا, یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا, تو ملازم کو جا کے عدالت میں جانا چاہیے اور یہ معاہدہ جو ہے نا عدالت میں رکھ دینا چاہیے, جی ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا, میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے, تنخواہ کے معاملے میں ہو رہی ہے, مجھے غلطی سے مجھے جو ہے نا زبردستی جو ہے نا نکالا جا رہا ہے ملازمت سے, میرا ملازمت کا دورانیہ اتنا تھا اور میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور مالک جو ہے نا یہ جو معاہدہ ہے نا اس کی روح گردانی کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ. دیکھیے ہم لوگوں کے پاس وقت, واقعی معذرت خواہوں کہ وقت نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس, لیکن کوشش ہم نے کی کہ وہاں پہ آپ کی بات کاٹوں جہاں پہ کم سے کم تھوڑی بہت مکمل ہو گئی ہو آپ کی بات, واقعی معذرت خواہیں آپ سے اور آپ ناظرین سے بھی. لیکن اس کے باوجود بہت سارے اہم نکات پر جناب محترمہ لیلہ بتول نے روشنی ڈالی. ایک تو بتاتا چلوں کہ آپ وکیل ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں, تو معاشرے کے بہت سارے مشکلات کو صحیح طور سے پہچانتی ہیں, اور جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے, ایک تو یعنی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے رباب کہ ہم لوگ قوانین کو پہچانیں, یعنی ہر قانون میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس کو نہیں پہچانے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے,
حق سے دفاع نہیں کر سکتے,
بالکل اپنا حق دفاع نہیں کر سکتے.
اور ہمارے یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ حسن بھائی اگر آپ دیکھیں تو یہ قوانین وغیرہ جو ہوتے ہیں لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے,
بالکل.
اور میرے خیال سے حکومتی سطح پر ایسے جو ہیں کلاسز یا ایسے جو ہم بول سکتے ہیں چیزیں ہونی چاہیے کہ لوگوں میں اس چیز کی معلومات ہو کہ بھائی میرا حق کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے, اور جس طرح نے بتایا کہ حرام اور حلال کے بیچ کا فرق بھی جو ہے, کیونکہ یہ بالکل بعض جگہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ فرق ہی نہیں پتا لوگوں کو,
پتا ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے نہ پہچاننے کی وجہ سے آگے وہ نہیں حق تلفی ان کی ہو جاتی ہے. اور اس بیچ جو یعنی سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے مراکز قائم کریں, یا اگر آپ کو یاد ہو چند دن پہلے میں نے ایک آپ کو بہرحال ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا تھا, تہران میں نافذ ہو چکا ہے یہ کہ سرائے محلے کے نام سے ہر محلے میں ایک مرکز ہوتا ہے, محلے والے وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں اپنی مشکلات کو آگے بڑھانے یعنی اس کی دور کرنے کے لیے, مشکلات کو اکٹھا ہوتے ہیں, رائے حل ڈھونڈتے ہیں, اور اس میں ہر قسم کے لوگ بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں. تو کوشش کریں گے آس پاس والوں کے ساتھ مشورہ زیادہ سے زیادہ کریں, اور پھر اس کا یقیناً بہت ہی اچھے نتائج سامنے آئیں گے. تو اگر آپ لوگ تیار ہوں ابھی ہم لوگ چلیں ایک بریک لیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ڈاکٹر سعید اسد اللہ ارسلان, ان شاء اللہ ہمیں جوائن کریں.
حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت، با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه، در خاک هم با آسمان هم ریشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد، تا کاشانت، با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. با حس خوب زندگی
جی ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، اور ڈاکٹر سید اسداللہ ارسلان تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیو میں، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کے پاس.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایم ایس کے بارے میں بات کریں گے. نام تو ہم نے بہت سنا اس بیماری کے بارے میں، آج ڈاکٹر صاحب سے جو ہے پوری معلومات لیتے ہیں اس بیماری کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
کیسے ڈاکٹر صاحب؟
الحمدللہ.
بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ایک بہت اہم موضوع بھی آپ لے کر آئے ڈاکٹر صاحب ایم ایس کے بارے میں.
جی
ڈاکٹر صاحب، ایم ایس یہ ہے کیا؟
جی ایم ایس ملٹیپل سکلیروسس جو ہے، یہ موجودہ دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایک عام سی بیماری ہے، بہت ہی جو ہے اس کی شرح میں اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجوہات کا جو ہے ابھی تک کوئی علم نہیں ہے. جو دانشمند ہیں، سائنٹسٹ جو ہیں، وہ اس کی وجوہات کو معلوم کرنے کے لیے وہ پوری طرح کوشاں ہیں، اور لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کی وجہ کا بھی معلوم نہیں ہے ابھی تک، اور ساتھ جو ہے اس کا کوئی ہمارے پاس پائیدار قسم کا جو ہے علاج بھی موجود نہیں ہے. لیکن اس کی جو علامات کی شدت اور کو کم کرنے کے لیے، یا اس بیماری کا جو راستہ ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے، یہ ہے کہ مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں جنہیں جو ہیں ہم علاج بھی سمجھ سکتے ہیں اس کا. یہ جو ایم ایس ہے یہ کوئی اچھوتی بیماری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کمرے میں کسی کو ہے تو دوسرے فرد کو جو ہے. ہاں جی، ہوا کی وجہ سے لگ جائے یا مثلا کوئی برتن استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے, اور اس میں مبتلا افراد جو ہوتے ہیں ان میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے جو مثلا جو ہے ان کی طبی ایک عمر ہے وہ کم ہو جائے. اس میں جو سب سے خطرناک ایک پیچیدگی اس میں آتی ہے وہ انفیکشن ہوتی ہے, لیکن اگر بیماری کی جو ہے بر وقت تشخیص دے دی جائے, بیماری کا جو ہے ایک وقت پہ جو ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایم ایس میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے, تو اس انفیکشن کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں ہمارا جو انسانی جسم ہے اس کی ایک بنیادی اکائی جو ہے وہ خلیہ ہوتا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک عمارت کی بنیادی اکائی اینٹ ہے, اسی طرح ایک انسانی جسم کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خلیہ ہے, اور مختلف طرح کے خلیے جب اپنی وہ ساخت اور کام کے لحاظ سے جو ہے مل کے کوئی ایک کام انجام دیتے ہیں تو وہ ایک بافت کو تشکیل دیتے ہیں, پھر مختلف طرح کی بافتیں وہ آرگن اور
مختلف اعضاء جو ہوتے ہیں
بالکل, پھر اس کے بعد جو ہے اعضاء کے ساتھ جو ہے وہ سسٹم بنتے ہیں. ہمارے جسم میں مختلف طرح کے سسٹم ہیں. آج جو ہم جس بیماری پہ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اعصابی نظام کی بیماری ہے, نروس سسٹم کی بیماری ہے. تو ہمارا جو نروس سسٹم ہے یہ اس کو ہم جو ہے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جو ہے سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے اور پیریفیرل نروس سسٹم ہوتا ہے. پیریفیرل نروس سسٹم تو ہوتا ہے کہ باہر سے جو پیغامات اس تصویر میں بھی جو ہے مختلف چیزیں نروس سسٹم کی دکھائی گئی ہیں, جو بیرونی حصے ہیں ان سے جو بھی پیغامات وغیرہ ہیں وہ ہمارے سینٹرل نروس سسٹم, جو دماغ اور حرام مغز, یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سینٹرل نروس سسٹم کو جو مرکزی نروس سسٹم ہے اس کو تشکیل دیتی ہیں. تو باہر سے پیغامات اندر تک جاتے ہیں دماغ میں اور وہاں پہ ان کا ایک تجزیہ ہوتا ہے, وہ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت, تو پھر جو اوپر سے احکامات وغیرہ پھر دیے جاتے ہیں, تو وہ سارا جو ہے ہمارا جو باڈی سسٹم ہے وہ چل رہا ہے.
بالکل.
تو اس میں ایک نروس سسٹم ہوتا ہے اور ایک اینڈوکرائن سسٹم. اینڈوکرائن جس طرح ہارمون کا یہ ایک سسٹم ہے وہ قدرے آہستہ ہوتا ہے, قدرے سلو ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہمارا نروس سسٹم ہے اس کی رفتار انتہائی آپ نے تیز ہوتی ہے. آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کبھی ہمارا ہاتھ جو ہے کسی گرم چیز کو جیسے ہی لمس کرتا ہے, ٹچ کرتا ہے, تو کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے
بالکل
ہم کھینچتے ہیں.
بالکل.
تو اب جو ہے یہ آج کی جو ہماری بیماری ہے یہ ایم ایس ملٹیپل سکلیروسس, یہ مرکزی جو اعصابی نظام ہے سینٹرل نروس سسٹم, یہ اس کی بیماری ہے. اب اس کی بیماری کو سمجھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے اس میں, مثلا کیوں یہ لاحق ہوتی ہے, تو ہمیں جو ایک نروس سسٹم کی بنیادی اکائی ہے اس کی ساخت کو سمجھنا ہوگا. اب نروس سسٹم کی جو بنیادی اکائی ہے اس کو ہم نیورون کہتے ہیں, صحیح, وہ خلیہ ہے, صحیح, وہ نروس سسٹم کا. تو اب نیورون میں اس طرح جو ہے, برائے مہربانی اس سے اگلی والی تصویر, اس تصویر میں بھی نیورون جو ہے وہ بائیں طرف دکھایا گیا ہے, لیکن اگلی تصویر میں تھوڑا سا واضح طور پہ ہے. برائے مہربانی اگلی
تصویر جو ہے ڈاکٹر صاحب کی دوسری تصویر جو ہے وہ لا دیں تو بہت مہربانی.
تو نیورون کے مختلف حصے ہوتے ہیں, ایک اس کی سیل باڈی ہوتی ہے, صحیح ہے, وہ جو ہے نیورون میں اگر بائیں سائڈ پہ دیکھیں تو وہ تھوڑا سا مسل جو ہے بائیں سائڈ پہ جو ہے وہ اوپر اس کی سیل باڈی ہے,
صحیح.
تو اوپر جو ایک وہ شاخیں سے نکلی ہوئی ہیں وہ ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں, اور نیچے جو ہے ایک لمبائی میں جو چیز نظر آتی ہے یہ ایگزون ہوتا ہے. تو اب جو ہے پیغامات اس نرو, یہ جو نیورون ہوتا ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک نیورون سے دوسرے نیورون, اور یہ سارا یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے, الیکٹرو کیمیکل جو ہے پیغامات اس شکل میں یہ سارے جو ہے سگنلنگ ہوتی ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب یہاں پہ جو ہے یہ جہاں پہ ایگزون ہے اس کا, یہ تھوڑا سا پیلے رنگ میں جو ہے دکھائی دے رہا ہے, تو یہاں سے وہ سیل باڈی سے پیغامات ہوتے ہوئے آخری جو حصہ ہے اس کے جو ٹرمینلز ہیں وہ اگلے جو کسی مسل کے ساتھ یا کسی دوسرے نیورون کے ساتھ
جڑا
ہوتا ہے, ایک سے پیغام لے کے وہ آگے منتقل کرتا ہے, پھر اس طرح یہ سارا سلسلہ پیغام کا جو ہے یہ چلتا ہے. اب یہ جو ایگزون ہے اس کے اوپر ایک شیٹ ہوتی ہے,
صحیح,
جس طرح ہم اس کو عام سادہ الفاظ میں ہم کہیں کہ جس طرح اگر آپ نے بجلی کی تاریں دیکھی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ایک وہ ربڑ چڑی ہوتی ہے, وہ انسولیٹر کے طور پہ کام کرتی ہے. تو بالکل اسی طرح اس کے اوپر شیٹ ہوتی ہے, اور ایم ایس کی بیماری میں یہ شیٹ جو ہے یہ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو شارٹ سرکس ہوتا ہے
بالکل.
اور اس کی جو رفتار ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے, تو اس کو ہم جو ہے ملٹیپل سکلروسس
ایم ایس کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس بیماری کی وضاحت کی کہ یہ ہے کیا. انشاءاللہ گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی, لیکن محترم ناظرین ہم چلیں گے حسن بھائی کی طرف, دیکھتے ہیں ہمیں کہاں لے کر چلے گے.
بہت بہت شکریہ, ابھی انشاءاللہ بس ایک بریک لیں گے اور ناظرین پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, اور اس وقت ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان ہم لوگ کے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اور بات کر رہے ہیں ایم ایس بیماری کے حوالے سے. تو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے باقی پروگرام ہم لوگ کا دیکھیں.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں تک تو بتا دیا بیماری ہے کیا اور یہ ہوتی کیوں ہے, اعصابی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب چلتے علامات کی طرف, خدا نہ خاصا اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے تو کون سا علامات جو ہے وہ رونما ہوں گے؟
جی بالکل, ہم جو ہے وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بجلی کی تاروں سے ہم نے جو ہے اس کو ایک تشبیہ دی تھی کہ اگر اس کے اوپر وہ ربڑ جو ہے وہ نہ ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ کرنٹ جو ہے ایک تو پوری سپیڈ کے ساتھ جو نہیں جائے گا اور اس کے بعد شارٹ سرکٹ ہونے کا جو ہے خطرہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو ہے اس بیماری میں ہوتا ہے, یہ جو نروس سسٹم ہے اس میں بھی ایک کرنٹ مانند جو ہے وہ سارا ایکشن پوٹینشیل جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب اس میں جو ہے بعض مریضوں میں اس کی علامتیں جو ہے بہت ہی کم ہوتی ہیں, جبکہ بعض مریضوں میں اس کی علامتیں بہت شدید ہوتی ہیں.
اچھا.
بعض مریضوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ علامتوں کا یا بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ
اچھا.
جو ہے ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن بعض میں مریضوں میں جیسے ہی علامتیں جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں تو وہ بہت شدت کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں.
اچھا
اس بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پروگریسو ڈیزیز ہے, یعنی ایک ایسی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بات کی کہ اس میں جو مائلن شیٹ ہے وہ تباہ ہوتی ہے, صحیح ہے. اب جب اس میں تباہی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک سوزش سی آتی ہے, اس کے مختلف حصوں میں سوزش آتی ہے, تو اس خاص حصوں کو جو ہے وہ ایکٹیو لیجنز کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ خاص حصوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک سکارز سے بنتے جاتے ہیں, جس طرح وہ زخم ٹھیک ہے اور ہو رہا ہوتا تو ایک دیکھا جائے آپ نے سخت سی جو ہے نا وہ اوپر جلد آ جاتی ہے, تو اب جو ہے ان کو پلاکس کہتے ہیں. تو اب یہ جو ایکٹیو لیجنز اور پلاکس ہوتے ہیں ان کی تعداد, ان کا سائز یا ان کی کس جگہ پہ ہیں یہ اس چیز پہ انحصار کرتا ہے, اسی مناسبت سے جو ہے اس بیماری کی قسم یا اس بیماری کی شدت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے اس کی مختلف طرح کی جو ہے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں, جیسے جو ہے ایک بے حسی سی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, کمزوری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. پر اس کی جو بے حسی اور کمزوری جو ہوتی ہے وہ عام طور پر جسم کی ایک طرف جو ہے مثلا بازو یا ایک طرف کی ٹانگ دھار
ایک حصے میں ہو رہی ہوتی ہے,
ایک طرف جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک حصے میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حرکت پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ان کا ہوتا ہے, وہ ایک ٹریمر سے جو جسم میں آ رہے ہوتے ہیں, ان کا جو توازن ہے وہ درم برم ہوتا ہے, وہ توازن اپنا برقرار نہیں رہتا, اس میں مشکلات. پھر اس کو نگلنے میں جو ہے اچھا خاصا مسئلہ پیش آتا ہے. پھر بات کرتے ہیں تو سلر جو ہے وہ ایک طرف بات وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے ہوتے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو نروس سسٹم ہے وہ چونکہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے, تو ان کی یادداشت کی جو صلاحیت ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. ان کا جو ہوتا ہے وہ بلیڈر پہ مثانہ بہت کمزور ہوتا ہے, اور جنسی طور پہ اس طرح کے جو اس بیماری میں مبتلا افراد ہیں ان میں ایک کمزوری سی پائی جاتی ہے. تو اس طرح کی جو ہے علامت کلی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک عام فرد کی نسبت جو ہے اس بیماری میں مبتلا افراد کافی جو ہے وہ کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی اور بہت ہی آپ بہترین طریقے سے وضاحت کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین بھائی آج کی گفتگو سے جو ہے مستفید ہو رہے ہوں گے. لیکن ناظرین ہم چلیں گے حسن بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج وہ آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں.
بہت بہت شکریہ. ایک بہرحال اہم معلومات ہے کہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس نے اعلان کیا ہے, معافی جو کاغذ پہ لکھا تھا میں بھول گیا تھا, تو اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں گا بہت ہی اہم تحقیق ہے. وہ یہ ہے کہ عام حالات میں آج کل کے خصوصاً دور میں یہ ہوتا ہے کہ والدین اور بچے جو ہوتے ہیں آپس میں وقت گزارتے ہی نہیں, بچے جو ہیں کمپیوٹر گیمز میں لگے رہتے ہیں, اور والدین جو ہیں اگر اپنے موبائل میں مصروف نہ ہوں تو کسی ٹی وی پروگرام میں مصروف ہوتے ہیں. تو اس میں یہ اس کے نقصانات بہرحال معاشرے کی مشکلات کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس مرکز نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق بہت ہی اہم تحقیق ہے, وہ یہ ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے لیے وقت لگا کر اور اس میں کتاب پڑھتے ہیں, چھوٹے بچوں سے لے کر یعنی بڑے بچوں تک کتاب پڑھتے ہیں, ان کے لیے ایک تو ان کے درمیان رابطہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رابطہ باعث بنتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ مستقبل میں جا کر پڑھائی میں بہت بہتر ہوں اور کن ذہنی کا شکار نہ ہوں. اور یعنی یہ جدید ترین تحقیق ہے, وہ یہ ہے کہ حتیٰ اگر بہت ہی چھوٹے بچوں کے لیے کتابیں پڑھی جائیں تو اس میں ان لوگوں کے ذہنی اثرات پہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ بہتر سے بہتر طریقے سے وہ بعد میں آگے جا کے اسکول میں پڑھائی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیچروں کی بات بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس تحقیق میں وہ یہ ہے کہ جو بچے یعنی جن کے لیے کتابیں نہیں پڑھی جاتی ان میں اور ان بچوں میں جن کے لیے کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان کے والدین کتابیں پڑھتے ہیں, بہت ہی زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے, ایک سال کے اندر دکھائی دینے لگتا ہے یہ فرق. تو اگر ہم لوگوں کے پاس وقت ہے تو اپنے بچوں کے لیے کم سے کم تھوڑی زحمت گوارا کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے لیے کوئی کتاب پڑھیں, اس میں ہم لوگوں کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. جو ایج گیپ کی وجہ سے جو سنی جو فاصلہ ہو جاتا ہے بچوں اور والدین کے بیچ اس کو بھی کافی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیجیے گا, چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین بہت سارے مختلف میسیجز ہم لوگوں کے لیے آئی ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ موقع پر پڑھوں گا بھی. تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہم سے کیسے رابطے میں رہ سکتے ہیں. ایک تو ہم لوگ کا facebook.com/sutmorningshow پیج ہے, اور اس کے علاوہ آپ لوگ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ اور وائبر کے نمبر کے ذریعے جو پروگرام کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ابھی چلتے ہیں ہم لوگ رباب بہن کے پاس, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
بہت شکریہ حسن بھائی. جی ہاں ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے ایم ایس کے بارے میں, اور ڈاکٹر صاحب وجوہات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے.
دیکھیں اس کی واضح طور پہ تو اس کی وجہ کے پتہ ہی نہیں ہے کیا, لیکن ایک اندازہ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. ہمارے انسانی جسم میں جو ہے ایک خودکار طریقے سے دفاعی نظام ہوتا ہے, مدافعتی قوت مدافعت ہوتی ہے. جیسے کوئی باہر سے جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں تو جسم کا ایک اپنا جو ہے
وہ
سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, فعال ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے وہ اینٹی بائیوٹکس ہیں جسم کا جو دفاعی نظام ہے اس کو ایک جراثیم کے طور پہ لیتا ہے, اور اس جو ہے ان جگہوں پہ جو نروس سسٹم ہے یہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ تباہی جو ہے اس کی ایکزون جو مائلن شیٹ ہے اس کی ہوتی ہے
ایک اندازے کے مطابق
ایک اندازہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ہیں اس میں کوئی جینیٹک فیکٹر ہو سکتے ہیں, کوئی انوائرمنٹل فیکٹر جیسے ماحولیاتی اثرات یہاں پہ ہو سکتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں.
اب تک یعنی کوئی 100% اس کا جو ہے
100% جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں.
ڈاکٹر صاحب کوئی خطرناک عوامل بھی ہیں؟
جی اس کے خطرناک عوامل جیسے عمر ہے, کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ 15 سال سے لے کے 60 سال کی عمر کے افراد جو ہیں وہ زیادہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. خواتین میں اس کی شرح جو ہے وہ 2 برابر ہے مردوں کی نسبت. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص نسل کے لوگ جیسے سفید رنگت والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں, ایشیائی باشندے یا مثلا جو افریقی باشندے ہیں ان کی شرح جو ہے مبتلا ہونے کی اس بیماری میں وہ کم ہے. پھر خاص دنیا کے خاص حصے میں زندگی گزارنے والے جس طرح وہ ایکویٹر لائن ہے خط استوا کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان میں اس کی شرح جو ہے وہ کم ہے, جیسے اس کی باہر چلے جائیں ان میں جو زیادہ ہیں. بعض یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص بیماریوں میں مبتلا افراد جو ہوتے ہیں جیسے مثلا ڈائبٹیز ہوگی, تھائیروڈ وغیرہ جو ہیں اس کی بیماریاں ہیں, تو اس میں بھی اس کی جو ہے شرح. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض خاص خاندانوں میں اگر مثلا کسی گھر کے کسی فرد کو ہے تو اس خاندان کے دوسرے افراد کو جو ہے اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے اس کا خطرناک
عوامل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر. ڈاکٹر اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو کس طرح تشخیص دی جائے گی؟ ہاں بھائی یہ ایم ایس سی ہے اور اس کا علاج بھی ساتھ میں بتائیں.
وہ میڈیکل اس کی میڈیکل ہسٹری ہوگی, پھر اس کے بعد جو ہے اس کا سیربو اسپائنل فلوئڈ وغیرہ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے, باقی جو ہے بلڈ ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں. کوئی دوسری بیماریاں اس طرح کی علامت دے رہی ہوں تو اس کو جو ہے دور کرنے کے لیے پھر ایم آر آئی وغیرہ جو ہے یہ کروا لیا جاتا ہے. پھر اس کا جو ہے علاج کے طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف طرح کے جو ہے مثلا ایک تو کارٹیسٹرائڈ جو ہیں وہ استعمال کروائے جاتے ہیں, تو اگر وہ بھی جو ہے وہ جواب نہ دے رہے ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے پلازما ایکسچینج اس میں کرتے ہیں, خون میں سے پلازما لیتے ہیں, اس میں جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک وہ کچھ پروٹین شامل کر کے پھر دوبارہ جو ہے خون میں داخل کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ہم علاج پہ زیادہ بات نہیں کریں گے. اگر مثلا اس طرح کی علامتیں کسی میں ہیں تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو اپنے قریبی کسی نیورولوجسٹ جو ہے اس سے رجوع کرے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چلتے ہیں احتیاطی تدابیر کی طرف. اور میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ کیا احتیاطی تدابیر ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے, لینی چاہیے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو, اگر ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں وہ مبتلا نہ ہونے والا تو اب یہ کچھ نہیں مثلا کہا جا سکتا کہ مثلا, کیونکہ اس کے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو عمر کے بہت زیادہ ورزش کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ریسٹ کریں پراپر جو ہے ریسٹ, پھر پراپر جو ہے ایکسرسائز, پھر اپنے آپ کو گرمی سے بچائیں. صحیح, اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ جس اگر موسم گرم ہو یا مثلا ایسی جگہ پہ جو ہے آپ رہیں جہاں پہ گرمی ہے تو اس کی جو علامتیں ہیں وہ شدت اختیار کر جاتی ہیں. تو متوازن غذا کا استعمال کریں, جیسے لو سیچوریٹڈ فوڈ جو ہیں یا مثلا ہائی اومیگا 3 جو ہے فیٹی ایسڈ وغیرہ جو ہیں, جس طرح زیتون کا تیل ہو گیا, مچھلی کا تیل ہو گیا, اس طرح کی جو ہے غذاؤں کا استعمال کریں. اور جو ہے مثلا خود کو ریلیکس رکھیں, یعنی ڈپریشن کا اس میں زیادہ تر یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کی علامتوں کے مریض جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, تو مریض کو تھوڑا حوصلہ دیں اور اس کی اس جو وہ جو خاص حالت ہے ڈپریشن کی اس سے اس کو نکالیں.
ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت تو ہے خیر ختم ہو گیا ہے, میں خالی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایران میں ایم ایس کا دن منایا جاتا ہے, آیا ہمارے ممالک میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے دن منائے جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے معلومات حاصل ہوں؟
دیکھیں اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ اگر ان کے بارے میں آگاہی دی جائے, صحیح ہے, جو ہمارا عام معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بیماری جو ہے اس طرح کی اس میں علامات ہیں, تو اگر بر وقت ان کی تشخیص دی جائے, بر وقت ہم علاج کی طرف جائیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی حد تک ان چیزوں کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو ایسے دن منانے کا جو ہے بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک آگاہی مہم جو ہے عوام میں ایک آگاہی پیدا کی جائے, تاکہ جو ہے وہ بہت ہی شدید حالت تک جو ہے وہ بیماری نہ پہنچے جہاں پہ جو وہ متعلقہ فرد ہے اس بیماری میں مبتلا فرد جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک بوجھ بنا رہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے اور بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے آج گفتگو کی. ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک بار پھر آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ناظر ہم چلیں گے حسن بھائی کی طرف. جی حسن
بہت بہت شکریہ, میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا, کیونکہ اس بیماری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا میرے خیال میں آج کل کے دور کا ایک
تقاضا بن چکا ہے اس طرح کی بیماریوں کا، خصوصاً تاکہ ہم لوگ صحیح طور سے سمجھ سکیں، خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگ کے گھرانے میں یا ہمارے اطراف میں بیماریاں اس طرح کی پیدا ہوں. تو ہم آپ کو بتاتے چلیں ایک بہت ہی زبردست حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. آج سے کچھ عرصے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں کہ اپنے ویڈیوز بھیجیے ہم لوگوں کے لیے تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگ آپ سے زیادہ قریب ہو سکیں. تو آپ لوگوں نے بہت زحمت کی، ہمارے بعض ساتھیوں نے بھی یعنی اس بیچ ایڈٹ کر کے اس کو وہ حصہ آپ کے لیے تیار کر لیا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ حصہ، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
جی میرا نام مختار احمد ہے اور میرا نسیم زندگی سے سوال ہے کہ معاشرے کی ترقی میں محنت اور رزق حلال کی کمائی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
السلام علیکم، میرا نام افتخار حسین ہے. نسیم زندگی سے میرا ایک سوال ہے کہ اسلام نے رزق حلال کمانے کے کیا طریقے بتائے ہیں؟
السلام علیکم، میرا نام محمد عمیر ہے. میرے کو جو بات کرنی ہے رزق حلال عین عبادت ہے. یہ تمہارا دین کہتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. جب آپ حلال کی روٹی کماتے ہو اس میں سکون بہت ہوتا ہے، اس میں آپ کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، پریشانیاں نہیں آتی، آپ سکون سے جا کے نیند کرتے ہو. حلال کے طریقے سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ ختم نہیں اتنی جلدی ہوتی، آرام کے طریقے سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ جیسے آتی ہے ویسے ہی آپ سے چلی جاتی ہے. اس لیے میری سب کو تلقین ہے کہ ہمیشہ حلال کے طریقے سے کمائیں، محنت کی کمائی کھائیں، اس سے آپ کو سکون ہوگا، آپ کے والدین کو سکون ہوگا، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ حلال کی کمائی سے بڑے ہونے والے بچے آپ کے والدین کے نام فرما بردار ہو. حرام کی کمائی کھلاؤ گے اپنے بچوں کو تو خود بھی جہنم میں جاؤ گے، آپ کے بچے آپ کے نافرمان رہیں گے پوری عمر. آپ ان سے کبھی توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے فرما بردار رہیں گے.
السلام علیکم، میرا نام ہے نعیم. میں رزق حلال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی تربیت اچھی دینی چاہیے کہ رزق حلال سے کل کو وہ کچھ برا کام نہ کرے اور اس پہ ان کا اچھا اثر پڑے.
جی ناظرین، بہرحال آپ لوگوں کی رائے ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. آپ لوگ اپنے ویڈیوز اسی واٹس ایپ یا وائبر یا اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھیج سکتے ہیں اس کی لنکس اگر چاہیں، ورنہ براہ راست وائبر اور واٹس ایپ پہ بھیجا جا سکتا ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو آپ لوگ ضرور یہ کام کریے، یہ ویڈیوز اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک آپ لوگوں کا تعاون رہے گا اس سلسلے میں، ورنہ پھر ختم ہو جائیں گی تھوڑے دن میں. تو ہم لوگ چاہیں گے کہ بہت کم وقت آپ کا لے گا، لیکن اپنی مشکلات کے بارے میں، اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں اس کے بارے میں، ہفتے کا سوال جو ہوتا ہے اس کے بارے میں، یا کوئی خاص موضوع آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں ہم لوگ کو ضرور بتائیے اس شکل میں.
ویسے بہت ہی اچھا حصہ ہے.
ہاں بالکل.
اور ہمارے ایک بھائی نے یہاں سوال پوچھا تھا کہ رزق حلال کمانے کا جو صحیح طریقہ ہے، تو انشاءاللہ ہمارے کل کا پروگرام مس نہ کریں جو کل کا ہمارا یہی موضوع رہے گا انشاءاللہ. اور نئی دلی سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اقتدار محمد خان صاحب. جی ہاں، تو وہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے.
اچھا، اور اس کے علاوہ ہم بتاتے چلیں کہ اگلے ہفتے کا موضوع، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے اور ویڈیو کی شکل میں، بہرحال سوالات ایسے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر ویڈیو کی شکل میں خصوصی طور پر بھیجنا چاہ رہے ہیں تو جلد از جلد آپ اپنا موبائل فون، اپنا ٹیبلٹ یا اپنا کمپیوٹر سامنے اپنے رکھیے اور اپنا سوال ویڈیوز کی شکل میں ریکارڈ کر کے ہمارے لیے بھیجیے. اگلے ہفتے ہم لوگ بات کریں گے جو حق کو سمجھنا اور یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ہم لوگوں کا اگلے ہفتے کا موضوع ہے. تو ابھی سے ہم نے آپ کو بتا دیا اور آپ لوگ اس سلسلے میں ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور تعاون کریے، ہم لوگوں کو بھی خوشی ہوگی اور پروگرام میں چار چاند لگ جائیں گے.
بالکل، بہت شکریہ حسن بھائی. ہمارے وقت کا پروگرام جو ہے اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، تو کل کے مہمان کے بارے میں بتا دیں ہم ناظرین کو. ایک کا تو میں بتا چکی ہوں جو ہمارے محترم مہمان ہیں، اور دوسرے ان شاء اللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمال نیاز صاحب موجود ہوں گے. گوشت اور اس کے اثرات، ان کا موضوع
اچھے اثرات یا برے اثرات،
دیکھتے وہ کیا بات کرتے ہیں.
بہرحال بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ان کی گفتگو مفید ہو، بعض لوگوں کو اچھی نہ لگے، تو جو لوگ اچھی نہیں لگ رہی وہ باقی حصے ہم لوگوں کے پروگرام کے دیکھیں، وہ حصہ مت دیکھیں، اور جن کو پسند آ رہی وہ تو ان کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے پورا حصہ پروگرام، ہر حصہ ہم لوگوں کے پروگرام کا. تو جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، ایک بار پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے کا موضوع ہم لوگوں کا ہے حق کے یعنی مانگ اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کر کے ہم لوگوں کے لیے اپنی تصاویر بھیجیے، ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوگی، ہم لوگ ایڈٹ کر کے فوراً کے فوراً آپ کی خدمت میں وہ ویڈیوز پیش کر دیں گے۔
جی ہاں، تو میوزک شروع ہو گیا، تو اب چلتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں اپنے ناظرین سے، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے پروگرام نسیم زندگی سے،
خدا حافظ۔